الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون وقال تعالى وما قدر الله حق قدره صدق الله العظيم حضرین محترم دو مختلف جگہوں سے اس وقت میں نے تلاوت کی ہے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے ان آیات کا جو مفہوم ہے وہ بالکل واضح ہے کہ اللہ کی قدر ویسی نہیں کی جیسے کرنی چاہیے اور دوسری آیت کا مفہوم بھی یہ ہے کہ بندوں پر بڑا افسوس ہے کہ ان کی طرف جو بھی رسول بھیجا گیا الا کانوا بہ یستہزئون مگر انہوں نے ان کی قدر نہیں کی ان کا مذاق اڑایا اصل بات یہ ہے کہ یہ افسوس ہم پر ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو اتنے کریم ہیں اپنے بندوں پر ہر وقت رحم فرما رہے ہیں کرم فرما رہے ہیں گناہوں پر فوری پکڑ نہیں فرماتے اگر گناہوں پر پکڑ فرمانے لگیں نافرمانیوں پر پکڑ فرمانے لگیں تو بات یہ ہے قدم قدم پر ہم تو نافرمانیاں کر رہے ہیں ناقدری کر رہے ہیں اللہ کی نعمتوں کی قدر کو نہیں پہچانتے جو صبح شام ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے اور اس نے ہمیں صحت دے رکھی ہے جوانی دی ہوئی ہے کوئی بیماری نہیں ہے بہت ساری نعمتیں جو اللہ نے ہمیں بیک وقت عطا فرمائی ہوئی ہیں انسان جب جائزہ لے تو ہر آدمی یہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ الحمدللہ اللہ نے جو نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہوئی ہیں ہزاروں نہیں لاکھوں انسان اس سے محروم تو جب اللہ نے اتنی قدردانی ہماری فرمائی ہے اتنا رحم فرمایا ہے کرم فرمایا ہے نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہیں اولاد کی شکل میں کہیں بیوی کی شکل میں کہیں بچوں کی شکل میں کہیں عزیز اقارب و رشتہ داروں کی شکل میں کہیں جو ہے وہ مہربان اساتذہ کی شکل میں مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر مہربانیاں فرمائی ہوئی ہیں کیونکہ اس کے نتیجے میں ہم نے ان نعمتوں کی کیا قدر کی اسی لیے اللہ فرماتے ہیں یا حسرت علی العباد بندوں پر بہت ہی افسوس ہے حسرت ہے کہ ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا مگر یہ کہ انہوں نے اس کا استہزاء کیا مذاق اڑایا اور آج بھی تقریباً دین کا معاملہ وہی ہے اہل دین کو پسند نہیں کیا جاتا ایک مخصوص طبقہ تو کرتا ہے لیکن اگر آپ عموماً دیکھ لیں تو کتنی قدردانی ہوتی ہے داڑھی کا مذاق اڑایا جاتا ہے پردے کا مذاق اڑایا جاتا ہے دین پر چلنے والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو پہلے انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے آج انبیاء کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں بات تو وہی ہے تو بے قدری اور ناقدری یہی کہ اللہ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا جو شریعت عطا فرمائی آج آپ دیکھ لیجئے شادی ہوں بیاہ کے کام ہوں سب کو منا لیا جاتا ہے چچا روٹا ہوا ہے تو اسے بھی منا لیا فلاں روٹا ہوا ہے تو اسے بھی منا لیا فلاں عزیز جو ہے وہ ناراض ہے اس کو بھی منتیں کر کے منا لی حتیٰ کہ بعض اوقات بعض نوکر چاکر جو سر چڑھے ہوتے ہیں اور ناراض ہو جاتے ہیں تو بعض اوقات ان کو بھی منایا جاتا ہے کہ بھئی چلو شادی کا موقع آ جاؤ کوئی بات نہیں ناراض مت ہو آ جاؤ لیکن کیا ہم کبھی اس پہ ہم نے سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم جو ناقدری کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو ناراض کر رکھا ہے, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرتے, اللہ کے احکام کو توڑ رہے ہیں, تو کبھی ہم نے اس پر دو آنسو بہائے؟ کبھی رات کو اٹھ کر روئے؟ کبھی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی؟ کبھی ہمیں اس پر صدمہ ہوا؟ یا ہم ان کو گناہ بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ یا اس کو ہم نافرمانی بھی جانتے ہیں کہ نہیں؟ صبح سے لے کر شام تک آپ دیکھ لیجئے, میں کسی کو نہیں کہتا لیکن ہر آدمی اپنا جائزہ لے, میں اپنا جائزہ لوں, آپ اپنا جائزہ لیں, تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنے کریم رب کی کس قدر ناقدری کی. اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی تو فرمایا نا, وما قدر اللہ حق قدری, اللہ کی تم نے قدر ویسے نہیں کی جیسے تمہیں کرنی چاہیے تھی. ہونا تو یہ چاہیے تھا, آج اگر ہمارے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاؤں دھو دھو کے پی لوں میں, لیکن کہ اللہ تعالیٰ نے جو اتنا کرم نوازی فرمائی ہیں, کیا کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ ہم اپنے رب کے قربان چلے جائیں, ساری دنیا ایک طرف ہو جائے, ہم اپنے اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہیں کریں گے؟ کبھی خیال آتا ہے؟ تو آدمی سوچا کرے, کبھی اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے, استعذار کرے تاکہ قدردانی پیدا ہو, اس کا شکر ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقلیل من عبادی الشکور, میرے بندوں میں بہت ہی کم ہیں جو شکر گزاری نہیں کرتے. حالانکہ اللہ تعالیٰ اتنے کریم ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا, یا اللہ آپ کی نعمتیں بے انتہا ہیں, ہم سے ان کی قدر نہیں ہو سکی, ہم شکر گزاری نہیں کر سکتے, یا اللہ ہم عاجز ہیں آپ کی نعمتوں پر شکر گزاری, تو اللہ اتنے کریم ہے, فرماتے ہیں میرے بندے جب تو نے یہ سمجھ لیا کہ تو عاجز ہے میری شکر گزاری سے, تو میں نے تیری قدر کی اور تیری اس عبادت کو قبول کر لیا, اور میں نے سمجھ لیا کہ تو نے شکر گزاری کی, اور ہم نے تیرا نام ان بندوں میں لکھ دیا جو شکر گزار بندے. تو یہ اللہ کی مہربانی نہیں؟ ساری زندگی گناہ کیے جاؤ لیکن کبھی خیال آ جائے کہ ہم نے اپنے رب کی نافرمانیاں کی, اٹھ کے دو آنسو بہا لو, اللہ سے توبہ کر لو, اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. نہ صرف یہ کہ معاف کر دیتے ہیں بلکہ آپ کے ریکارڈ سے بھی اس کو نکال دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں, تاکہ فرشتے بھی کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ تھا تو نالائق آدمی, اللہ نے تجھ پہ کرم کر دیا. آج اگر کوئی بے گناہ بھی پکڑا جائے اور عدالت میں اس کا مقدمہ پیش ہو, اب وہ چاہے سال بعد, دو سال بعد, دس سال کے بعد بے گناہ قرار پائے اور اس کو باعزت رہا کر دیا جائے, تب بھی اس کی جو فائل ہے وہ ریکارڈ میں رہتی ہے. آپ اگر کہیں کہ بھئی فائل مجھے دے دو, کہیں گے ایسا نہیں کر سکتے, آپ بے شک بے گناہ ہیں, اتنے عرصے آپ نے بے گناہی کی سزا بھگتی اور ہم نے آپ کو باعزت بھی بری کر دیا, لیکن اس کے باوجود ہم یہ فائل اپنے ریکارڈ سے مٹا نہیں سکتے, یہ تو ریکارڈ میں رہے گی. لیکن اللہ تعالیٰ ایسے کریم ہے کہ جہاں آپ نے کہا نا یا رب اور دو آنسو بہا لیے اخلاص کے ساتھ, توبہ و استغفار کر لی, اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے گندے کے سارے گناہ مٹا ڈالو. التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں, اور ریکارڈ سے مٹا دیا جاتا ہے تاکہ قیامت کے دن فرشتے اللہ کے بندے کو شرمندہ نہ کر سکیں, یہ نہ کہہ سکیں کہ صاحب تھا تو نالائق لیکن اللہ نے تجھ پہ کرم کر دیا, ورنہ تیرے گناہ کم نہیں. اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کے چھوٹے چھوٹے عمل کی قدر کرتے ہیں. ایک خاتون, ایک بوڑھی, ایک عورت جو گناہگار تھی اور کبیرہ گناہ میں مبتلا تھی, محض اس کی اس بات پر مغفرت کر دی جاتی ہے کہ اس نے اللہ کی مخلوق پر رحم کیا. ایک کتے کو پانی پلا دیا جو پیاسا تھا, اللہ نے اس کے اخلاص کی برکت سے اس کے اس عمل کی قدر کی کہ تو نے میری مخلوق پر رحم کیا, لہذا میں بھی تجھ پر رحم کرتا ہوں, تیری مغفرت کرتا ہوں. یہ پچھلی امت کے حالات میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بات بتلائی. اور اسی طریقے سے روزے دار آدمی روزہ رکھتا ہے, بعض اوقات منہ سے جب بھپکا آتا ہے تو ہم اس کے قریب نہیں بیٹھ سکتے, اس سے گفتگو نہیں کر سکتے, اس کے منہ کی بدبو آتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کو مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے. اصل تو وہ اس پیٹ خالی ہونے کی معدے کی خوشبو ہوتی ہے جو خالی ہونے کی وجہ سے انسان کے منہ سے آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ بھی عمل اتنا پسندیدہ ہے کہ اس نے چونکہ میری خاطر بھوکا رہا، پیاسا رہا، اور کھانے پینے سے رکا رہا، اپنی خواہشات سے رکا رہا، ناجائز اور جائز جو بھی جائز خواہش تھی اس نے بھی چھوڑ دی. کھانا پینا جائز ہی تو ہے، اپنی اہلیہ کے پاس جانا جائز خواہشات ہیں، لیکن جب روز روزے میں چونکہ چیزیں ممنوع ہیں اس لیے اس نے کھانا پینا اور جو خواہش نفسانی کو ترک کر دیا. اب اس بھوکے ہونے کی وجہ سے جو اس کے منہ سے بدبو بھی آ رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہاری قدر کرتے ہیں اور ہمیں یہ خوشبو جو ہے یہ تمہاری مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. اور ایک اور قدردانی یہ فرمائی کہ ہر نیک عمل کی جزا میں دے دیتا ہوں، لیکن روزے دار کو جو اس کا عمل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرما دیتے ہیں لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ فرما کہ اس کی جزا یہ کہ میں خود اسے مل جاؤں گا. دنیا کی جتنی بھی نعمتیں اللہ کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ قدر فرماتے ہیں ایک چھوٹے سے عمل کی کہ آدمی نے روزہ رکھ لیا، حالانکہ ہم صبح بھی خوب کھاتے ہیں، شام بھی خوب کھاتے ہیں، ایک دوپہر کا کھانا ہم نے چھوڑ دیا، لیکن اللہ نے اس کی بھی اتنی قدردانی فرمائی. تو اللہ تعالیٰ تو اتنی قدر فرما رہے ہیں ہماری. ایک پیالہ پانی اگر کوئی پلا دے، حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ایک گناہگار بندہ ہوگا، وہ ایک شخص کو دیکھے گا جو نیک آدمی جنتی تھا، جنتی ہوگا وہ، اور یہ جہنمی گناہگار جس کو میں نے کہا، یعنی عمل ایسے ہوں گے کہ جہنم میں جانا تو پڑے گا اس کو. جب اس جنتی کو دیکھے گا تو وہ کہے گا، کہہ رہے تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں پیالہ پانی کا پلایا تھا؟ کہا کہ ہاں مجھے یاد ہے. تو کہے گا آج اللہ سے سفارش کر دو میری کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دے. اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا، یا اللہ اس بندے نے مجھے پیاس کے عالم میں میری پیاس بجھائی تھی، پانی پلایا تھا، اس کی مغفرت فرما دے. اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرمائیں گے اور اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے. بتائیے کہ بہت بڑا عمل کیا تھا اس نے، ایک پیالہ پانی ہی تو پلایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی یہ قدر فرمائی کہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے تمہاری سفارش قبول کی اور اسے جنت میں داخل کر دیا. ملکہ زبیدہ کو ہر آدمی جانتا ہے، ہارون رشید کی بیوی، بہت نیک خاتون تھی، اور اس کی نیکی کا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے اپنے یہاں تین شفٹوں میں 300 حافظات، یعنی اس زمانے میں جو خواتین تھیں ان کو مقرر کر رکھا تھا کہ 24 گھنٹے قرآن مجید کی تلاوت ہونی چاہیے. ایک شفٹ میں 100 حافظات، دوسری شفٹ میں 100 حافظات، اور تیسری میں بھی 100 حافظات. یعنی 300 خواتین رات دن میں اسے مقرر کر رکھی تھی کہ گھر میں محل میں ہم وقت قرآن مجید کی تلاوت ہو. یہ خاتون تھی. اسے کسی نے کہا کہ لوگ حج عمرے پہ جاتے ہیں، راستے کی بڑی تکالیف تو اپنی جگہ پر ہیں، مشقت تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن بعض اوقات پینے کو پانی نہیں ملتا، اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے کئی لوگ تو مر بھی جاتے ہیں. اسے جب یہ بات پتہ چلی تو اس نے اپنے خامد ہارون رشید سے کہا کہ لوگوں کی بہت سی خواہشات ہوتی ہیں، میری بھی ایک تمنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم ایک نہر جو ہے وہ مکہ مکرمہ تک کھدوا دو، اس میں پانی جاری ہو جائے تاکہ جو حجاج کرام سفر کے لیے سے نکلتے ہیں، حج عمرے کے لیے نکلتے ہیں، اور انہیں راستے کی مشقت ہے تو اپنی جگہ پر ہے، وہ ہم دور نہیں کر سکتے، لیکن یہ کام تو ہم کر سکتے. تو ہارون رشید نے اپنی اس بیوی کی خواہش کا احترام کیا اور نہر کھدوا دی، جس کا نام ہی نہر زبیدہ ہے. آج بھی اس کے آثار مینا کے اندر بھی موجود ہیں، عرفات میں بھی موجود ہیں، اور الحمدللہ 1983 میں نے اس کو مکہ مکرمہ تک دیکھا تھا، یعنی اس وقت وہاں تک آثار تھے. اب وہ آثار عرفات اور مینا وغیرہ میں تو ہیں، لیکن مکہ مکرمہ میں تقریباً ختم ہو گئے، ورنہ مشورہ کا جو علاقہ تھا وہاں آ کے وہ ختم ہوتی تھی. تو یہ اس نے عجیب کام کیا اور حجاج کرام کے لیے نہر زبیدہ کھدوا دی. آپ بتائیے معمولی کام ہے یا عظیم الشان کام ہے؟ اور لاکھوں انسانوں نے اس سے فیض حاصل کیا. تو ایک پیالہ پانی پلانے پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں، تو جس نے اتنا بڑا کام کیا ہوگا اس کے عمل کا کیا ٹھکانا. لیکن اس کے مرنے کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ ملکہ زبیدہ تمہارے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا، اور تم نے تو خیر کام ہی اتنا اچھا کیا تھا، اور تمہارا معاملہ یہ تھا تم نے اتنی بڑی نہر کھدوائی، تو یقیناً اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی ہوگی. کہا کہ اللہ نے بڑے رحم کا معاملہ فرمایا، لیکن نہر کے معاملے پر میری مغفرت نہیں ہوئی، میری مغفرت تو اللہ نے چھوٹے سے عمل پر کی. اور وہ عمل یہ تھا کہ ایک مرتبہ میں کھانا کھا رہی تھی اور میرے سر سے دوپٹہ ہٹا ہوا تھا، اچانک اذان کی آواز آئی، میں نے اپنے سر پر دوپٹہ رکھ لیا اللہ تعالیٰ کے نام کے ادب کی وجہ سے، اور میں کچھ دیر کھانے سے رکی رہی. اللہ نے فرمایا کہ تو نے ہمارے نام کی عظمت کو پہچانا، قدر کی، لہذا ہم نے تیری اس عمل پر تیری مغفرت کر دی. تو بتانا یہ کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عملوں پہ راضی ہو جاتا ہے، ہم کرنے والے بن جائیں. اللہ یہ نہیں کہتے ساری رات جاگو، ساری رات سارے دن مسجد میں بیٹھ جاؤ، مصلے میں بیٹھے رہو، تسبیحات کرتے رہو، نہیں. اللہ تو تھوڑے سے عمل پہ راضی ہو جاتا ہے. جو فرائض و واجبات ہیں وہ تو کرنے ہی کرنے، لیکن اس کے علاوہ جو نفلی عبادات ہیں تو یہ نہیں کہ ہر وقت سارے دن مصلے میں آپ بیٹھے رہے، لیکن اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ڈھال لو، انشاءاللہ ہماری دنیا بھی دین بن جائے گی. اور جو دنیا کے کام ہیں جو ظاہری اعتبار سے ہمیں دنیا بھی کام معلوم ہوتے ہیں، ہم جب ان میں نیت درست کر لیں گے اپنی، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے وہ دنیا کے کام بھی دین کے کاموں میں شامل فرما کر ہماری مغفرت فرما دے. اس لیے میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کی قدر کیجیے، اللہ تعالیٰ کریم ہے. دیکھیے ہمارے اصل تو محبوب وہی ہونے چاہیے. بتائیے مرنے کے بعد کون کام آئے گا؟ خدا نہ کرے کوئی جنگل میں پڑا ہوا مر گیا، وہاں کوئی اس کو اٹھانے والا نہیں، لیکن وہاں بھی اللہ اس کے ساتھ، قبر کے اندر اللہ تعالیٰ ساتھ. مرنے کے بعد کوئی کسی کو نہیں پوچھتا، اور زیادہ سے زیادہ عزیز رشتہ دار یا اگر کسی کے وہ بھی نہ ہو تو جو بھی لوگ ہیں ان کو مل ملا کر اس کو قبر میں پہنچا دیتے ہیں. لیکن آپ بتائیے کہ اس اندھیری قبر میں کون ساتھ دیتا ہے؟ کون اس کا معین اور مددگار ہے؟ کون اس کے لیے راحتوں کے سامان مہیا کرتا ہے؟ کون اس کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع کرتا ہے؟ ہے کوئی اللہ کے سوا؟ آج جن کی خاطر ہم اپنا دین قربان کر دیتے ہیں، اپنی نمازیں قربان کر دیتے ہیں، اللہ کی عبادت کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، کل کیا ہمارے وہ کام آئیں گے؟ آج جن کے کہنے پر ہم اپنی شکلیں بگاڑ لیتے ہیں، کیا وہ ہمارے کل کام قبر میں آ سکیں گے؟ تو آدمی تھوڑا سا اتنا تو سوچے کہ جو مالک ہمارے ہر وقت کام آنے والا ہے، انسان کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے، باقی کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا. مال و دولت سب یہیں پڑے رہ جاتے ہیں، نہ بنگلے کام آتے نہ گملے کام آتے، کوئی کام نہیں آئے گا. سب چیزیں یہاں چھوڑ کر ہم نے جانا ہے. آنکھیں بند ہوئی ہر چیز ہم سے جدا ہو جائے گی، حتیٰ کہ ہمارا لباس بھی اتار لیا جائے گا. اور پھر جو بٹورا ہوتا ہے اس میں جو جھگڑے اور لڑائیاں اور فتنے اور فساد دنیا میں ہو رہے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، سب سنتے آتے ہیں، حتیٰ کہ سگے عزیز جو ہے وہ اس چکر میں ایک دوسرے کو قتل تک کر دیتے ہیں، نوبت یہاں تک آ جاتی ہے، لیکن حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. ابھی ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا، کافی یعنی 6-7 مہینے ہو گئے کہ آپس میں لڑائی ہوئی، جھگڑے ہوئے، بلکہ میں آپ کو کیا بتاؤں، ہماری مسجد میں خادم تھے، نام نہیں لیتا، لیکن اب وہ 3-4 سال پہلے، بلکہ اس سے زیادہ ہو گیا، چلے گئے یہاں سے. ان کی جو ہے وہ یعنی وہ جو خادم تھے ان کی بیوی کے ماموں تھے سگے، 8-10 ادھر سے لوگ تھے، 8-10 ادھر سے تھے. ایک زمین کا قضیہ پیش آ گیا اور آپس میں لڑائی ہوئی، جتنے برا تھا تھے سب مر گئے، وہ جو 10 تھے ادھر سے وہی مر گئے، جو سامنے والے تھے وہی مر گئے، سب نے ایک دوسرے کو مار دیا، صرف یہ ہے کچھ ایکڑ زمین کے لیے، نہ ان کے کام آ سکی نہ ان کے کام آ سکی. ایسی زمین کو لے کے کیا کرنا؟ یہ دنیا کا تو یہ معاملہ ہے. تو ان تھوڑے سے پیسوں کی خاطر، تھوڑی سی دولت کی خاطر، دنیا کے لیے ہم اپنے عزیز داری، قرابت داری، رشتے داریاں سب کو تج دیتے ہیں. حالانکہ سوچے آدمی کے، جب ہم پیدا ہوئے تو کیا ہمارے پاس کچھ تھا؟ کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایک وقت آتا ہے جب اللہ عطا فرماتے ہیں، کسی کو زیادہ کسی کو کم، کیونکہ یہ اللہ کا نظام ہے. سب کو ایک جیسا دے دیں تو بھی لڑائی جھگڑا ہے. سب اگر ایک جیسے مال کے مالک ہوں کون کسی کا کام کرے گا؟ ہر آدمی کہے گا بھی میں تجھ سے کم تھوڑی ہوں، میں تیرا کام کیوں کروں، تیرا گھر کیوں بناؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے. کچھ لوگ ایسے پیدا کیے کہ جو ہے ان کی ملکیت میں مال ہے، کچھ لوگ ایسے پیدا کیے جن کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، وہ اپنی قوت و طاقت کے بلبوتے پر محنت کرتے ہیں، مزدوریاں کرتے ہیں، کوئی روڈ بنا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ عمارتیں تعمیر کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی پل بنا رہا ہے، کوئی کسی کا گھر تعمیر کر رہا ہے، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ دیہاڑیوں پر ان سے کام لیتے ہیں یا ٹھیکے پر ان کو کام دیتے ہیں. تو اللہ نے یہ نظام رکھا ہے. ایک دکاندار ہوتا ہے، ایک جو ہے وہ دکان میں بیٹھ کے سودا بیچ رہا ہوتا ہے، ایک سودا خریدنے والا ہوتا ہے. سارے دکاندار بن جائیں تو کون کس سے سودا لے گا بتائیے. تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے، پانچوں انگلیاں برابر نہیں. یہ نظام بھی اللہ نے اس لیے رکھا ہے تاکہ دنیا چلتی رہے، اس کا نظام خراب نہ ہو، ختم نہ ہو. تو میرا اصل جو بات ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بھائی ہم اللہ تعالیٰ کی قدردانی کریں. اور اللہ کی قدردانی کیا ہے کہ اس کے احکامات کو ہم آسان نہ سمجھیں، یعنی یوں نہ سمجھیں کہ ہم چھوڑ دیں اس کو، نظر انداز نہ کریں. دیکھیے ہم میں سے ہر آدمی گنہگار، کوئی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا. تو کم سے کم اتنا تو کرے کہ اگر ہم اس کی کچھ احکام کی پیروی نہیں کر پا رہے تو ہم کم از کم اپنے آپ کو مجرم تو سمجھیں، یہ تو سمجھیں کہ ہم سے جرم سرزد ہو رہا ہے اور یہ اپنے آپ کو گنہگار تو جانے آدمی. آج کا معاملہ یہ کہ بہت سے لوگ تکلیف میں آتے ہیں، ذرا سے کہتے ہیں میں نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا، پتہ نہیں کس جرم کی سزا دے رہے ہیں اللہ میاں مجھے. آج یہ الٹے معاملے ہوتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آدمی یہ سمجھے کہ بھئی میں گناہگار ہوں، مجھ سے خطائیں سرزد ہو رہی ہیں، یقیناً میری کوتاہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا بعض اوقات. ایک صاحب اپنے بچوں کو بدعا دے رہے تھے اور جو بدعا دی کچھ عرصے بعد، دو چار پانچ سال کے بعد، بچوں کے ساتھ وہی معاملہ پیش آ گیا جو بدعا باپ نے دی تھی. اب باپ کو تو یاد بھی نہیں ہے وہ، لیکن ان کے دوسرے بھائی بتاتے ہیں کہ ایک وقت غصے میں آ کر ابو نے یہ بات کہی تھی، اب انہیں ہم اس لیے یاد نہیں دلاتے کہ انہیں تکلیف ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرمانا فبیما کیسے بتائی دی کم، تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہے، تم نے خود طلب کی ہے، اللہ سے مانگی ہے. اور سار فرمائے کہ جتنا جو کچھ تم کرتے ہو، جتنا کرتے ہو اتنی تو ہم تمہیں سزا دیتے نہیں ہیں. ویعفو عن کثیر، اکثر تو معاف کر دیتے ہیں. یعنی ہر بات کی اگر اللہ تعالیٰ پکڑ کرنے لگے ہیں تو بتائیے کیسی پکڑ ہو جائے پھر ہماری، ہم چل بھی نہ سکے زمین پر. لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ ویعفو عن کثیر، اکثر تو ہم معافی کر دیتے ہیں، کسی ایک بات پر پکڑ فرما لیتے ہیں. کسی نے ہزاروں دفعہ بد دعا دی ہو تو ہر بد دعا کو قبول نہیں کرتے، کبھی کسی بات پہ پکڑ ہو جاتی، اور جب پکڑ ہو گئی پھر آدمی کہتا کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا، اور یہ نہیں سوچتا کہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے مصیبت مول لی. اس لیے ہمیں اپنا بھی جائزہ لیتے رہنا چاہیے. اگر کبھی غلطیاں، یقیناً ہوتی ہیں ہم سے غلطیاں، ہم میں سے کوئی فرشتہ نہیں ہے، معصوم نہیں ہے. انسان کو تو بنائے ہی جو اللہ نے ایسا ہے، الانسان مرکب عن الخطا والنسیان، انسان مرکب ہے خطا اور نسیان سے، اس سے خطائیں بھی سرزد ہوں گی، بھول چوک بھی ہوگی. بھول کے ہی کر لے گا گناہ، لیکن ہو جائے گا. لیکن اصل وہ ہے کہ جب بھی کبھی گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے، یا اللہ ہم سے بے قدری ہو گئی، ہمیں معاف فرما دیجیے، آپ کا جو ہے وہ مجرم ہوں میں اور مجھے معاف فرما دیجیے. آدمی اخلاص کے ساتھ صدق دل سے اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ ایسے کریم ہے کہ فوراً معاف فرما دیتے. اللہ تعالیٰ کسی کو رسوا بھی نہیں، کسی کے سامنے رسوا نہیں فرماتے. میں کئی مرتبہ یہ واقعہ سنا چکا ہوں، اور یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص جو بت پرست تھا، یا سنم کے نعرے لگاتا تھا، یعنی سنم بت کو، بت ہی کو کہتے ہیں، اس کو پکارتا تھا. ایک دن غلطی میں، غنودگی میں، نیند کے عالم میں، جس عالم میں بھی، اس نے یا سنم کی جگہ کہا یا سمد، اور سمد اللہ کی ذات. اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا کہ لبیک یا عبدی، کیا بات ہے میرے بندے؟ فرشتوں نے کہا یا اللہ، اس سے تو غلطی سے آپ کا نام نکل گیا، ورنہ تو یہ سنم کہہ رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے فرشتوں، بات یہ ہے کہ یہ ایک عرصے سے اس بت کو پکار رہا، لیکن آج تک اس بت نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا. اگر غلطی سے اسے اس نے میرا نام زبان پر لیا ہے، تو اگر میں بھی اس کو جواب نہ دوں تو مجھ میں اور اس بت میں کیا فرق ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تو ایسے قریب. تو اس لیے میرے عزیز، اللہ تعالیٰ کی ہمیں قدردانی کرنی چاہیے، اللہ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے. آج ہم نے اللہ کے حکموں کو بھی چھوڑ رکھا ہے، اللہ کے رسول کے حکموں بھی چھوڑ رکھا ہے، حالانکہ اللہ نے ہماری چھوٹے چھوٹے معاملوں قدردانی فرمائی. کوئی بھی معاملہ اور دیکھیے بعض اوقات اللہ تعالیٰ خود قدر فرماتے ہیں، بعض اوقات اپنے رسول کے ذریعے بھی قدردانی فرما دیتے ہیں. حضرت ایک واقعہ میں ذہن میں آ گیا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بات سنا کے ختم کرتا ہوں. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ جانتے ہیں کہ ان کو لوگوں نے پکڑ لیا تھا، ان کو غلام بنا لیا، حالانکہ غلام نہیں تھے، وہ کہیں جانا چاہتے تھے، اس قافلے کے ساتھ مل گئے. قافلے والوں نے جب وہاں پہنچے تو انہوں نے اپنا غلام بنا کے اور ان کو بھیج دیا. اور وہ خریدا کس نے؟ حکیم بن حجام، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیز رشتے دار تھے. حضرت خدیجہ کے اپنی پھوپھی کو دے دیا کہ یہ آپ کے خدمت کے لیے میں لایا ہوں، بچے تھے چھوٹے وہ. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کہ یہ آپ کی خدمت کے لیے میں آپ کو دیتی ہوں. ان کے جو والد چچا تھے بڑے محبت کرنے والے تھے، اور کون اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتا. رونگتے پھرے زمانے کے اندر اور اشعار پڑھتے تھے، ان کے فراق میں رویا کرتے تھے. کسی نے بتا دیا کہ وہ تو جو ہے وہ مکے میں ہیں. چنانچہ وہ تلاش کرتے کرتے پہنچ گئے اور پیسے لے کے اپنے ساتھ اس زمانے کے جو مال دولت جو بھی تھے، درہم تھے دینار تھے، لے کے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا خیریت کیسے تشریف لائے؟ فرمایا کہ بھئی ہمارا بچہ سنا ہے کہ آپ کے پاس ہے، ہم جو ہے وہ اس کے لیے وہ بھی لائے ہیں، اگر آپ کہیں گے تو جو جتنے آپ پیسے مانگیں گے، مال مانگیں گے، ہم آپ کو دے دیں گے. آپ ہمارا بچہ ہمیں دے دیں تاکہ ہم اس کو اپنے گھر لے جائیں اور اس کے ساتھ خوش ہوں، دل بہلائیں اپنا. اس کے فراق میں ہم بے چین ہیں، پریشان ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اس سے بہتر بات نہ کہہ دوں. فرمایا کہ دیکھو، اگر وہ بچہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میں بغیر پیسوں کے، بغیر مال کے، اس کو اجازت دیتا ہوں تمہارے ساتھ چلا جائے، لیکن اگر وہ نہ جانا چاہے تو میں زبردستی نہیں کروں گا. تو وہ خوش ہو گئے، چچا بھی اور باپ بھی، اور کہا کہ ٹھیک ہے، تو باپ آپ نے انصاف سے بھی بڑھ کے بات کہی. چنانچہ بچے کو بلایا، آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا میرے والد ہیں. اور یہ کون ہے؟ یہ چچا ہیں. فرمایا کہ اب تمہیں اختیار ہے، تم چاہو تو اپنے باپ اور چچا کے ساتھ جا سکتے ہو، یہ تمہیں لینے کے لیے آئے. انہوں نے ایک نظر اپنے والد کو دیکھا اور ایک نظر چچا کو دیکھا، اور اٹھے اور اٹھ کر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ گئے. چونکہ چھوٹے بچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں بیٹھ گئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو محبت مجھے آپ سے ملی ہے اور جو میں نے آپ کے اخلاق دیکھے، اب میں کہیں اور جانا نہیں چاہتا، نہ باپ کے ساتھ نہ چچا کے ساتھ. اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر خوشی ہوئی ان کے اس عمل سے. آپ نے فرمایا کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے، آج سے زید میرا بیٹا ہے. اور صرف نام و نمود کے لیے نہیں، آپ نے اپنی ایک عزیزہ سے، غالباً پھوپھیزاد بہن تھی حضرت زینب بنت جحش، ان سے ان کا نکاح بھی کیا جب جوان ہو گئے تھے. یعنی خالی زبانی کلامی طور پر بیٹا نہیں بنایا. البتہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں یہ حکم نازل فرمایا کہ چونکہ جس کا جو بیٹا ہے وہی بیٹا ہے، کہ اور کو منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہو سکتا، لوگ زید بن محمد کہنے لگے تھے، تو اللہ تعالیٰ منع فرما دیا کہ زید بن محمد نہ کہا جائے، بلکہ چونکہ زید بن ثابت ہیں یہ، تو ان کو اسی نام سے پکارا جائے جو نام ہے ان کا. اب لازمی بات ہے کہ اتنا بڑا شرف چھن گیا ان سے، لیکن اللہ نے پھر کیا کیا؟ قرآن مجید میں ان کا نام درج کر دیا، فلما قضا زید منہا، زید نام تھا نا، تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا اور نام لے کے ذکر فرمایا. پورے قرآن مجید میں ان کے سوا کسی کا نام صحابی کا موجود نہیں، حتیٰ کہ سیدنا صدیق اکبر کا بھی نہیں، عمر فاروق کا بھی نہیں. یہ قدر کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قدر کی کہ انہیں منہ بولا بیٹا بنا دیا. یہ ہے قدردان، کہ چھوٹا سا عمل کیا لیکن اللہ کے رسول نے بھی قدر کی، اللہ رب العزت نے بھی قدر فرمائی کہ ان کا نام قرآن مجید میں درج فرما دیا. قیامت تک آنے والے لوگ جب تک پڑھیں گے، پڑھتے رہیں گے، زا یا دال تین حرف ہیں، 30 نیکیاں ان کو ملتی رہیں گی اس میں. اور یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ وہ اعزاز بے شک چھن گیا، لیکن یہ اعزاز بھی باقی رہے گا اور اس کا ذکر ہمیشہ ساتھ میں رہے گا. یعنی بے شک اب زید بن محمد تو کوئی نہیں کہتا نہ کہے گا، لیکن حضرت زید کے اس واقعے کو بھی ذکر کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو منہ بولا بیٹا بنایا تھا اس کا بھی ذکر ہوگا، اور حضرت زید کا نام بھی لیا جائے گا. تو یہ ہے قدردانی جو اللہ فرماتے ہیں اپنے بندوں کی. تو تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے چھوٹے چھوٹے عمل پر ہماری قدر فرما رہے ہیں. ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دل و جان سے قبول کریں, اس کی قدر کریں, اور اس کو پذیرائی بخشیں, اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اگر کہیں کمی کوتاہی ہوتی ہے, ہم سے عمل نہیں ہو پاتا, تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں عمل کرنا, لیکن کسی وجہ سے میں حالات کی وجہ سے, اپنے ماحول کی وجہ سے عمل نہیں کر پا رہا, آپ اپنے فضل سے مجھے معاف فرما دیں اور مجھے توفیق دیں کہ میں یہ عمل آسانی کے ساتھ کر لوں. تو اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں نا. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھ سکتے ہیں کہ میرے بندے, اگر تجھ سے عمل نہیں ہو رہا تھا تو کیا تو نے مجھ سے مدد مانگی تھی؟ تو اللہ سے مدد تو مانگ لے, پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے تو آپ سے بھی کہا تھا, آپ سے بھی مدد مانگی تھی. تو اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول فرمائیں. تو دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی, اس کے رسول کے احکامات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہم آپ کے احکامات پر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر دل و جان سے عمل کرنا چاہتے ہیں, دل و جان سے انہیں قبول کرتے ہیں, لیکن ہم خطا کار ہیں, غلطیاں ہو جاتی ہیں, خطا ہو جاتی ہیں, ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں. اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمیں احکام پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے. جب تک زندہ رہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے. ہماری خطاؤں کو بخش دیجئے, گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.